صفحہ نمبر 97، روحانی خزائن، جلد 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اشتہار انعامی 4000 روپیہ بمرتبہ چہارم. یہ 4000 روپیہ حسب شرائط اشتہار 9 ستمبر 1894 عیسوی و 20 ستمبر 1894 عیسوی و 5 اکتوبر 1894 عیسوی مسٹر عبداللہ آتم صاحب کے قسم کھانے پر بلا توقف ان کو دیا جائے گا. ناظرین، اس مضمون کو غور سے پڑھو کہ ہم میں سے پہلے 3 اشتہار انعامی زر کثیر، یعنی اشتہار انعامی 1000 روپیہ اور اشتہار انعامی 2000 روپیہ اور اشتہار انعامی 3000 روپیہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب کے قسم کھانے کے لیے شائع کر چکے ہیں اور بار بار لکھ چکے ہیں کہ اگر مسٹر آتم صاحب ہمارے اس الہام سے منکر ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ آتم صاحب ایام پیشگوئی میں اس وجہ سے بعذاب الہی فوت نہیں ہو سکے کہ انہوں نے حق کی طرف رجوع کر لیا، تو وہ جلسہ عام میں قسم کھا لیں کہ یہ بیان سراسر افتراء ہے، اور اگر افتراء نہیں بلکہ حق اور من جانب اللہ ہے اور میں ہی جھوٹ بولتا ہوں، تو اے خدا قادر، اس جھوٹ کی سزا مجھ پر یہ نازل کر کہ میں 1 سال کے اندر سخت عذاب اٹھا کر مر جاؤں. غرض یہ قسم ہے جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، آتم صاحب نے نور افشان 10 اکتوبر 1894 میں مطالبہ کی قسم کے بارے میں یہ جواب شائع کیا ہے کہ اگر مجھے قسم دینا ہے تو عدالت میں میری طلبی کرائیے، یعنی بغیر جبر عدالت میں قسم نہیں کھا سکتا. گویا ان کا ایمان عدالت کے جبر پر موقوف ہے. مگر جو سچائی کے اظہار کے لیے قسم نہیں کھاتے، وہ نیست و نابود کیے جائیں گے. یرمیہ 14:14. نوٹ ختم. اور ہم یہ بھی کھول کر تحریر کر چکے ہیں کہ قانون انصاف آتم صاحب پر واجب کرتا ہے کہ وہ اس تصفیہ کے لیے ضرور قسم کھاویں کہ وہ پیشگوئی کے ایام میں اسلامی صداقت سے خائف نہیں ہوئے، بلکہ برابر بندہ پرست ہی رہے. اس جگہ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، عیسائی لوگ اس لیے بندہ پرست ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو ایک عاجز بندہ ہے، ان کی نظر میں وہی خدا ہے، اور یہ قول ان کا سراسر فضول اور نفاق اور دروغگوئی پر مبنی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو تو ایک انسان سمجھتے ہیں، مگر اس بات کے ہم قائل ہیں کہ اس کے ساتھ اقنوم ابن کا تعلق تھا، کیونکہ مسیح نے انجیل میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اقنوم ابن سے میرا ایک خاص تعلق ہے، اور وہی اقنوم ابن اللہ کہلاتا ہے نہ میں. بلکہ انجیل یہ بتلاتی ہے کہ خود مسیح ابن اللہ کہلاتا تھا، اور جب مسیح کو زندہ خدا کی قسم دے کر سردار کاہن نے پوچھا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے، تو اس نے یہ جواب نہ دیا کہ میں تو ابن اللہ نہیں، بلکہ میں تو وہی انسان ہوں جس کو 30 برس سے دیکھتے چلے آئے ہو. ہاں، ابن اللہ وہ اقنوم ثانی ہے جس نے اب مجھ سے قریباً 2 سال سے تعلق پکڑ لیا ہے، بلکہ اس نے سردار کاہن کو کہا کہ ہاں وہی ہے جو تو کہتا ہے. پس اگر ابن اللہ کے معنی اس جگہ وہی ہیں جو عیسائی مراد لیتے ہیں، تو ضرور ثابت ہوگا کہ مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا. پھر کیوں کر کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو انسان سمجھتے ہیں؟ کیا انسان صرف جسم اور ہڈی کا نام ہے؟ افسوس کہ اس زمانہ کے جاہل عیسائی کہتے ہیں کہ قرآن نے ہمارے عقیدہ کو نہیں سمجھا، حالانکہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح نے خود اپنے منہ سے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سردار کاہن کا یہ کہنا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے، اس کا مدعا یہی تھا کہ تو جو انسان ہے پھر کیوں کر انسان ہو کر خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ کیونکہ سردار کاہن جانتا تھا کہ یہ ایک انسان اور ہماری قوم میں سے یوسف نجار کی بیوی کا لڑکا ہے، لہذا ضرور تھا کہ مسیح سردار کاہن کا وہ جواب دیتا جو اس کے سوال اور دلی منشا کے مطابق ہوتا۔ کیونکہ نبی کی شان سے بعید ہے کہ سوال دیگر اور جواب دیگر ہو، بس عیسائیوں کے مصنوعی اصول کے موافق یہ جواب چاہیے تھا کہ جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے یہ غلط ہے، اور میں اپنی انسانیت کی روح سے ہرگز ابن اللہ نہیں کہلاتا، بلکہ ابن اللہ تو اکنو میں دوم ہے جس کا تمہاری کتابوں کے فلاں فلاں مقام میں ذکر ہے۔ لیکن مسیح نے ایسا جواب نہ دیا، بلکہ ایک دوسرے مقام میں یہ کہا ہے کہ تمہارے بزرگ تو خدا کہلائے ہیں، بس ثابت ہے کہ دوسرے نبیوں کی طرح مسیح بھی اپنے انسانی روح کے لحاظ سے ابن اللہ کہلایا، اور صحت اطلاع کے لفظ کے لیے گزشتہ نبیوں کا حوالہ دیا۔ پھر بعد اس کے عیسائیوں نے اپنی غلط فہمی سے مسیح کو در حقیقت خدا کا بیٹا سمجھ لیا اور دوسروں کو بیٹا ہونے سے باہر رکھا۔ بس اسی واقعہ صحیحہ کی قرآن مجید نے گواہی دی، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اکنوم ثانی کا مسیح کی انسانی روح سے ایسا اختلاط ہو گیا تھا کہ در حقیقت وہ دونوں ایک ہی چیز ہو گئے تھے، اس لیے مسیح نے اکنوم ثانی کی وجہ سے جو اس کی ذات کا عین ہو گیا تھا خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو اس تقریر کا معال بھی یہی ہوا کہ بموجب زوم نصارہ کے ضرور مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیونکہ جب اکنوم ثانی اس کے وجود کا عین ہو گیا اور اکنوم ثانی خدا ہے تو اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ مسیح خدا بن گیا۔ تو یہ وہی ضلالت کی راہ ہے جس سے پہلے اور پچھلے عیسائی ہلاک ہو گئے، اور قرآن نے درست فرمایا کہ یہ بندہ پرست ہیں۔ منہو، حاشیہ ختم۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس تصفیہ کے لیے ضرور قسم کھاویں کہ وہ پیشگوئی کے ایام میں اسلامی صداقت سے خائف نہیں ہوئے، بلکہ برابر بندہ پرست ہی رہے، کیونکہ جبکہ ڈرنے کا ان کو خود اقرار ہے، چنانچہ وہ اس اقرار کو کئی مرتبہ رو رو کر ظاہر کر چکے ہیں، تو اب یہ بارے ثبوت انہی کی گردن پر ہے کہ وہ الہامی پیشگوئی اور اسلامی صداقت سے نہیں ڈرے، بلکہ اس لیے ڈرتے رہے کہ ان کو متواتر یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ اس پیشگوئی سے پہلے اس عاجز نے ہزاروں کا خون کر دیا ہے، اور اب بھی اپنی بات پوری کرنے کے لیے ضرور ان کا خون کر دے گا۔ پھر حضور نوٹ میں فرماتے ہیں، آتم صاحب نے اپنی متواتر تحریروں میں میرے پر اور میرے بعض مخلصوں پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس لیے اپنی موت سے ڈرتے رہے کہ میں اور میرے بعض دوست ان کے قتل کرنے کے لیے مستعد تھے، اور گویا انہوں نے کئی دفعہ برچیوں اور تلواروں کے ساتھ حملہ کرتے بھی دیکھا، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے بے جا الزاموں کو ثابت نہ کریں تو کم سے کم وہ اس جرم کے مرتکب ہیں جس کی تشریح دفعہ 500 تعزیرات میں درج ہے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ کبھی میرے پر ڈاکو یا خونی ہونے کا الزام نہیں لگایا گیا، اور میرا باپ گورنمنٹ میں ایک نیک نام رئیس تھا، تو کیا اب تک وہ اس بیجا الزام سے زیر مطالبہ نہیں آئے، اور کیا وہ اس بیہودہ عذر سے جو قسم کھانا میرے مذہب میں درست نہیں قانونی جرم سے بری ہو سکتے ہیں، اور ان کے حق میں موت کی پیشگوئی ان کی درخواست سے تھی نہ خود بخود، کیونکہ انہوں نے الہامی نشان مانگا تھا۔ منہو، حاشیہ ختم ہوا۔ اب ہم متن کی طرف چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، بس اسی وجہ سے ہمیں قانوناً و انصافاً حق پہنچا جو ہم پبلک پر اصل حقیقت ظاہر کرنے کے لیے آتم صاحب سے قسم کا مطالبہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں مداخلت بے جا کرتا ہوا پکڑا جاوے تو صرف یہ اپنا ہی عذر اس کا سنا نہیں جائے گا کہ وہ مثلا حقہ پینے کے لیے آگ لینے آیا تھا، بلکہ اس کی بریت اور صفائی کے لیے کسی شہادت کی حاجت ہوگی۔ سو اسی طرح جب آتم صاحب نے اپنے 15 مہینہ کے حالات اور نیز اقرار سے ثابت کر دیا کہ وہ ایام پیشگوئی میں ضرور ڈرتے رہے ہیں، تو بے شک ان سے یہ ایک ایسی بے جا حرکت صادر ہوئی جو ان کی عیسائیت کے استقلال کے برخلاف تھی، اور چونکہ وہ حرکت پیشگوئی کے زمانہ میں بلکہ بعض نمونوں کو دیکھ کر ظہور میں آئی، اس لیے وہ اس مطالبہ کے نیچے آ گئے کہ کیوں یہ یقین نہ کیا جائے کہ پیشگوئی کے روبناک اثر نے ان کا یہ حال بنا دیا تھا، اور ضرور انہوں نے اسلامی عظمت کا خوف اپنے دل پر ڈال لیا تھا۔ بس اسی وجہ سے انصاف اور قانون دونوں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے منشا کے موافق قسم کھا کر اپنی بریت ظاہر کریں، مگر وہ ایک جھوٹا عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں قسم کھانا ممنوع ہے۔ بس ان کی یہی مثال ہے کہ جیسے ایک چور بے جا مداخلت کے وقت میں پکڑا جائے اور اس سے صفائی کے گواہ مانگے جائیں، تو چور حاکم کو یہ کہے کہ میرے مذہب کی روح سے یہ منع ہے کہ میں صفائی کے گواہ پیش کروں یا اپنی بریت کے لیے قسم کھاؤں، اس لیے میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ مجھے یوں ہی چھوڑ دو۔ بس جیسا وہ احمق چور قانون عدالت کے برخلاف باتیں کر کے یہ طمع خام دل میں لاتا ہے کہ میں بغیر اپنی بریت ظاہر کرنے کے یوں ہی چھوٹ جاؤں گا، اسی طرح آتم صاحب اپنی سادہ لوہی سے بار بار انجیل پیش کرتے ہیں اور اس الزام سے بری ہونے کا ان کو ذرا فکر نہیں جو خود ان کے اقرار اور کردار سے ان پر ثابت ہو چکا ہے۔ انہیں اس پیشگوئی سے پہلے جو ان کی نسبت کی گئی خوب معلوم تھا کہ احمد بیگ کی نسبت جو موت کی پیشگوئی کی گئی تھی، جس کو ایڈیٹر نور افشاں نے چھاپ بھی دیا تھا اور جس کے بہت سے اشتہار بھی شائع ہو چکے تھے، وہ کیسی صفائی سے پوری ہوئی، ان کو خوب یاد ہوگا کہ انہی ایام انعقاد مباحثہ میں اس پیشگوئی کا پورا ہونا بذریعہ ایک خط کے ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا۔ بس اسی سبب سے اس پیشگوئی کا غم ان کے دل پر بہت ہی غالب ہوا، کیونکہ وہ نمونہ کے طور پر ایک پیشگوئی کا پورا ہونا ملاحظہ کر چکے تھے۔ صفحہ نمبر 101 پر حضور نوٹ دیتے ہیں، وہ فلاسفر جن کا قول ہے کہ خدا رحم ہے اور خدا محبت ہے، وہ بھی اس مقام میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر ایک وقت میں نہایت سرکشی اور ظلم اور بے ایمانی اور بے باکی کی حالت میں ہو اور دوسرے وقت میں ہی انسان نہایت خوف اور تضرع اور رجوع کی حالت میں ہو، تو ان دونوں مختلف حالتوں کا ایک ہی نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس کیوں کر ممکن ہے کہ وہ حکم سزا کی پیشگوئی جو سرکشی اور بے باکی کی حالت میں ہوئی تھی، وہ اطاعت اور خوف کی حالت میں قائم رہے اور اطاعت اور خوف کی حالت کے موافق کوئی پر رحم امر صادر نہ ہو من ہو۔ بس اسی سبب سے اس پیشگوئی کا غم ان کے دل پر بہت ہی غالب ہوا، کیونکہ وہ نمونہ کے طور پر ایک پیشگوئی کا پورا ہونا ملاحظہ کر چکے تھے، مگر میری قاتلانہ سیرت کی نسبت تو ان کے پاس کوئی نمونہ اور کوئی ثبوت نہ تھا۔ کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت تھا کہ میں جس کی نسبت موت کی پیشگوئی کرتا ہوں اس کو خود قتل کر دیتا ہوں؟ پھر کیا کسی عقل مند کا قیاس اس بات کو باور رکھ سکتا ہے کہ جس بات کا ان کے پاس کھلا کھلا نمونہ تھا، بلکہ عیسائی پرچہ بھی اس کا گواہ تھا، اس تجربہ کردہ اور آزمودہ بات کا تو کچھ بھی خوف ان کے دل پر طاری نہ ہوا، مگر قتل کرنے کا خوف دل پر طاری ہو گیا، جس کی تصدیق کے لیے کوئی نمونہ ان کے پاس موجود نہ تھا اور نہ شبہ کرنے کی کوئی وجہ تھی۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میں نے کوئی ظالمانہ حرکت کی یا ادنا زد و کوب کا استغاثہ کبھی میرے پر دائر ہوا؟ بس جب کہ میرے سابقہ اعمال کسی شر کا احتمال نہیں پیدا کرتے تھے، اور دوسری طرف پیشگوئی کے پورے ہونے کا احتمال آتم صاحب کی نظر میں کئی وجوہ سے قوی تھا، کیونکہ وہ احمد بیگ کی موت کی پیشگوئی کا پورا ہونا مجھ سے سن چکے تھے۔ صفحہ نمبر 102 حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کے داماد کی نسبت ایک ہی پیشگوئی تھی، اور احمد بیگ کی نسبت جو ایک حصہ پیشگوئی کا تھا وہ نور افشاں میں بھی شائع ہو چکا تھا۔ غرض احمد بیگ میعاد کے اندر فوت ہو گیا اور اس کا فوت ہونا اس کے داماد اور تمام عزیزوں کے لیے سخت غم و غم کا موجب ہوا۔ چنانچہ ان لوگوں کی طرف سے توبہ اور رجوع کے خط اور پیغام بھی آئے، جیسا کہ ہم نے اشتہار 6 اکتوبر 1894 میں، جو غلطی سے 6 ستمبر 1894 لکھا گیا ہے، مفصل ذکر کر دیا ہے۔ بس اس دوسرے حصہ یعنی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق تاخیر ڈالی گئی۔ حاشیہ در حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی، خط پر خط بھیجے گئے، ان سے کچھ نہ ڈرا، پیغام بھیج کر سمجھایا گیا، کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا، بلکہ وہ سب گستاخی اور استہزاء میں شریک ہوئے۔ سو یہی قصور تھا کہ پیشگوئی کو سن کر پھر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے۔ اور شیخ بٹالوی کا یہ کہنا کہ نکاح کے بعد طلاق کے لیے ان کو فہمائش کی گئی تھی، یہ سراسر افتراء ہے، بلکہ ابھی تو ان کا ناطہ بھی نہیں ہو چکا تھا جبکہ ان کو حقیقت سے اطلاع دی گئی تھی، اور اشتہار تو کئی برس پہلے شائع ہو چکے تھے۔ منہ بقیہ حاشیہ صفحہ 102۔ جیسا کہ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ انذار اور تخویف کی پیشگوئیوں میں یہی سنت اللہ ہے، کیونکہ خدا کریم ہے اور وعید کی تاریخ کو توبہ اور رجوع کو دیکھ کر کسی دوسرے وقت پر ڈال دینا کرم ہے، اور چونکہ اس ازلی وعدہ کی روح سے یہ تاخیر خدا کریم کی ایک سنت ٹھہر گئی ہے جو اس کی تمام پاک کتابوں میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام تخلف وعدہ نہیں بلکہ ایفاء وعدہ ہے، کیونکہ سنت اللہ کا وعدہ اس سے پورا ہوتا ہے، بلکہ تخلف وعدہ اس صورت میں ہوتا کہ جب سنت اللہ کا عظیم الشان وعدہ ٹال دیا جاتا، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ حاشیہ ختم۔